مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے۔ صاحب، شام ہو یا عراق، لیبیا ہو یا بحرین، مشرق وسطی کے ممالک ایک کے بعد دوسرے بحران کا شکار ہیں، پھر مصر اور یمن کی صورتحال بھی کسی کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ادھر ترکی میں بھی ایسا لگتا ہے کہ دہشت گردی کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ شام کی کئی برسوں کی خانہ جنگی میں ہر چند کے اس وقت کسی حد تک خاموشی نظر آتی ہے اور جنگ بندی بظاہر قائم ہے، اور جنیوا میں اس بارے میں بات چیت کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے، لیکن صدر بشار الاسد کے مستقبل کے سوال پر عالمی طاقتیں واضح طور پر بٹی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ادھر اسلامک اسٹیٹ یا داعش کے خلاف ہر چند کے کارروائیاں جاری ہیں، لیکن بظاہر وہ پسپا ہوتی نظر نہیں آ رہی، اور اب تو اس نے کیمیاوی ہتھیاروں کا استعمال بھی شروع کر دیا ہے، جس کی حالیہ مثال عراق میں دیکھی جا سکتی ہے۔ ادھر سعودی عرب نے جو ایک جانب یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف برسر پیکار ہے، اور دوسری جانب شام میں صدر بشار الاسد کو ہٹانے اور ان کی اپوزیشن کی حمایت میں سرگرم عمل ہے، اس نے کئی مسلم ممالک کے ساتھ مل کر ایک نیا فوجی اتحاد قائم کیا ہے، جس کی بہت بڑے پیمانے پر فوجی مشقیں چند روز قبل ہی سعودی عرب میں ختم ہوئی ہیں۔ یہ اتحاد کس کے خلاف استعمال ہوگا، یہ بھی واضح نہیں ہے، اور اس اتحاد میں ایران، عراق اور لبنان شامل بھی نہیں ہیں۔ ادھر اب سے چند برس قبل مشرق وسطی میں عرب اسپرنگ نامی جو تحریک شروع ہوئی تھی اور جو مبصرین کے بقول اس وقت تیزی سے آگے بڑھتی نظر آ رہی تھی، اب اپنی موت آپ مر چکی ہے، اور اس تحریک کے آغاز سے اسٹیٹس کو کی قوتوں اور اس تحریک کے درمیان جو کشمکش شروع ہوئی تھی، وہ شاید اسٹیٹس کو کی قوتوں کی فی الحال کامیابی پر منتج ہو کر اپنے منطقی انجام کو پہنچ چکی ہے۔ خاص طور پر اگر آپ مصر کی صورتحال کو دیکھیں تو آپ کو یہ بات بالکل واضح نظر آ جاتی ہے، جہاں عرب اسپرنگ کی کامیابی کے بعد اینٹی کلائمیکس ہو گیا ہے اور فوج سادہ لباس پہن کر پھر برسر اقتدار آ گئی ہے۔ اب ان حالات میں مشرق وسطی کس حد تک غیر مستحکم ہوا ہے یا ہو رہا ہے، اور یہ صورتحال دنیا کی حالات اور عالمی سیکیورٹی پر کیا اثرات ڈال سکتی ہے، اس بارے میں آج ہم ماہرین سے گفتگو کر کے کوئی نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ جو ماہرین اس وقت تو ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، میں ان کا تعارف کرا دیتا ہوں مختصراً، سب جانے بوجھے لوگ ہیں آپ کے۔ ڈاکٹر فاروق حسنات صاحب ہیں ہمارے ساتھ، پنجاب یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے۔ ڈاکٹر اسما شاکر خواجہ صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ، نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی سے متعلق ہیں اسلام آباد میں۔ سراج وہاب صاحب ہیں، سینئر ایڈیٹر ہیں عرب نیوز کے، جدہ سے ہمارے ساتھ ہیں۔ اور منظر قریشی صاحب، ایڈیٹر آن لائن نیوز پیپر ویسٹرن ایفیئرس، لندن سے ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر فاروق حسنات، تو میں آپ سے آغاز کروں گا، مجھے یہ بتائیے کہ جو بات چیت اس وقت ہو رہی ہے جنیوا میں، اس بات چیت کی بھی کوئی صورتحال اس وقت بالکل واضح نہیں ہے شام کے سلسلے میں۔ ایک کوئی چھوٹا سا کلپ ہے، میں چاہتا ہوں اس کو آپ سن لیں، اور اس کو سننے کے بعد پھر اس گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈی مسٹورا نے جو کہ اس کے لیے اقوام متحدہ کے ایل جی ہیں، یہ بات کی ہے، اس کو ذرا سنتے ہیں۔
شام کے متحارب دھڑے براہ راست بات چیت کرنے سے انکار کر رہے ہیں، اس لیے شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے سٹیفن ڈی مستورا کے توسط سے ان نمائندوں کے درمیان بات چیت اور رابطہ رہے گا۔ ڈی مستورا کہتے ہیں کہ وہ حکومت اور حزب اختلاف کے نمائندوں کے ساتھ ٹھوس امور پر تبادلہ خیال کو اپنی کوششوں میں حارج نہیں ہونے دیں گے۔ اس سے پہلے ہونے والے مذاکرات شام کے صدر بشار الاسد کے مستقبل کا تعین کرنے کے مسئلے پر ختم ہو گئے تھے۔ ڈی مستورا کہتے ہیں کہ ان مذاکرات کو سود مند ثابت ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جنگ کا خوفناک نتیجہ نکلا ہے۔ گزشتہ 5 برسوں میں 2.5 لاکھ سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، 65 لاکھ سے زائد ملک کے اندر بے گھر ہوئے ہیں، جن میں نصف تعداد بچوں کی ہے، جبکہ 30 لاکھ افراد ہمسایہ ملکوں میں پناہ گزینوں کے طور پر زندگی گزار رہے ہیں۔ ڈی مستورا کہتے ہیں کہ اس وقت ہونے والے یہ مذاکرات کسی حل کی واحد امید ہیں، ان کا کوئی متبادل نہیں اور کوئی پلان بی بھی نہیں۔
Well, as far as I know, the only plan B available
دینستورا کہتے ہیں کہ جہاں تک میں جانتا ہوں پلان بی تو صرف جنگ کی طرف واپسی ہے اور ایک ایسی جنگ جو پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ خوفناک ہوگی۔
تو یہ پلان بی کی بھی بات کی ہے ڈیمسٹورا صاحب نے۔ ڈاکٹر فاروق حسنات، یہ فرمائیے کہ آپ کو کیا اسکوپ نظر آتا ہے اس وقت؟ بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات چیت کسی منزل پہ نہیں پہنچ رہی ہے، کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہی ہے، اور اتنی ہولناک تباہی آلریڈی ہو چکی ہے۔ آپ کہاں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں حالات کو؟
چند ماہ پہلے، کچھ عرصہ پہلے تو بالکل ہی ایسی صورتحال نہیں تھی، جنگ جاری تھی اور اس میں نئے سے نئے عنصر داخل ہو رہے تھے، خاص طور پر داعش کا آنا، پہلے القاعدہ کا آنا، جس سے معاملات بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہو گئے تھے اور ایک پھنس کے جنگ اور سارے معاملات آ گئے تھے۔ لیکن جب سے روس کی شمولیت ہوئی ہے اور اس میں کوئی ایران کے دستے بھی آئے ہیں اور روس نے آ کے ایک اہم رول ادا کرنا شروع کیا ہے، تو اس کے بعد صورتحال تبدیل ہوئی اور پھر اب اور روس کی دوسرے اسٹیج پہ ایک انڈرسٹینڈنگ بھی ہوئی کہ بات چیت کے ذریعے اس چیز کو حل کیا جائے، آگے بڑھایا جائے، تو پھر ایک امید کی کرن نظر آئی کہ شاید اس قسم کا فارمولا یا اس قسم کی بات ہو جائے گی جس میں تمام فریق راضی ہو جائیں داعش اور القاعدہ کو چھوڑ کر۔ تو اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بات چیت شروع ہوئی، انڈائریکٹ ہوئی، یہ تو آپس میں ایک دوسرے سے ملنے کو بھی تیار نہیں ہے، اور کچھ ایسے معاملات ہیں جیسے کہ حکومت جو ہے وہ کیا فریق ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو لیکن روس اور امریکہ میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے جس میں بشار الاسد کی حکومت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ایک فریق ہے، یعنی کہ وہ رہے گی، اور فارمولا جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ انٹرم گورنمنٹ بنائی جائے جس میں تمام فریق جو ہیں وہ مل کر کوئی ایک قسم کی حکومت بنا سکیں، اور پھر اس کے بعد تیسرا درجہ ہوگا کہ وہ انتخابات کرائیں۔ یہ ویسے بہت دور کی ابھی باتیں ہیں، تو لیکن جو سیز فائر ہوئی، چاہے وہ ہیومینیٹیرین سیز فائر ہی کیوں نہیں تھی دو ہفتے کے لیے، میرا خیال ہے وہ بھی ایک پیش رفت تھی، کیونکہ جب سیز فائر ہوتی ہے تو اس میں سارے فریقوں کو ایک موقع ملتا ہے سوچنے کا اور اپنے اندازہ لگانے کا، معاملات کا، اور وہ دیکھنے کا، اور یہ بھی دیکھنے کا کہ اس کے علاوہ اس کا کیا حل ہے، کیونکہ یا تو ایک بھڑا بہت طاقتور ہو جائے، دوسرے کو زیر کر لے، تو پھر بھی کوئی بات بن جاتی ہے، لیکن جب سارے ہی تقریباً برابر ہوں اور کوئی بھی دھڑا اس قابل نہ ہو کہ وہ دوسرے پہ زیر ہو سکے، تو پھر ایک سٹیٹس کو سا ہو جاتا ہے جس میں ان سب کو نقصان ہو رہا تھا، اس لیے کہ اس میں داعش کا ایلیمنٹ، اگر اس میں داعش کا ایلیمنٹ نہ ہوتا تو پھر شاید حالات مختلف ہوتے، لیکن انہوں نے خاصا اگر نقشہ دیکھا جائے شام کا، انہوں نے کافی علاقوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے ابھی بھی، اور جب تک ان کو، اور وہ سب کے دشمن ہیں، ان سب کے دشمن ہیں، بشار الاسد کے بھی، جو اپوزیشن وہاں پہ لڑ رہی ہے اس کے بھی، روس کے بھی، ایران کے بھی، ترکی کے بھی، وہ تو سب کے خلاف ہیں، اس لیے پہلا ذہن میں تو سب کے یہی ہوگا کہ داعش کو کسی طریقے سے ختم کیا جائے اور پھر بات کو آگے بڑھایا جائے۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ جہاں پہلے ایک ناممکن لگ رہا تھا کہ بات چیت کا بھی کرنا اور بالکل اس طرف بھی جانا، وہ تھوڑا سا ممکن ہو گیا ہے، اور ایک چھوٹی سی امید کی کرن نظر آنے لگ پڑی ہے کہ ایک اسٹیج پھر اس کے بعد دوسرا درجہ، پھر تیسرا درجہ، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کو کامیابی کسی ایک ذرا سے بھی ہو تو اس کے اوپر پھر بلڈ کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر دوسری کامیابی اور تیسری، اور جو فریق اہم ہیں ان کے چاہے کتنے ہی ریجڈ ویوز کیوں نہ ہوں، وہ اس میں پھر فلیکسیبلٹی بھی لانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس میں میرا خیال ہے کہ روس کا اور امریکہ کا بہت بڑا رول ہوگا، کیونکہ روس ہی صرف حکومت کو، شامی حکومت کو قائل کر سکتا ہے کہ وہ مذاکرات کی میز سے بیٹھیں، اور امریکہ دوسرے فریقین کو، تو اس لیے یہ دونوں جب ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے تو پھر یہ امید کی جا سکتی ہے کہ شاید حالات جو ہیں وہ آگے بڑھیں، اور کسی قسم کا فارمولا، چاہے وہ اس میں کتنی دیر ہی کیوں نہ لگے، اس پہ طے ہو جائے، بات طے ہو جائے، اور یہ سیز فائر ذرا اور طول پکڑ جائے، اس کو اور مزید، تاکہ ہیومینیٹیرین جو ایشوز ہیں ان کو حل کر لیا جائے، لوگ پھنسے ہوئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، خوراک نہیں ہے، ادویات نہیں ہیں، تو لوگوں کی ریلیف کے لیے بھی یہ اچھا ہے, اور پلس جو پارٹیز ہیں ان کے لیے بھی اچھا ہے, تاکہ ان کو پھر سے سوچنے کا, ریویو کرنے کا اپنی پالیسیز موقع ملے.
ڈاکٹر اسما شاکر صاحبہ, ہم اسٹیٹ ایکٹرس اور نان اسٹیٹ ایکٹرس کا اس ریجن میں تذکرہ بعد میں آگے چل کر کریں گے, اس وقت یہ بتائیے کہ پورا خطہ ایک پاؤڈر کیک کسی حیثیت اختیار کر گیا ہے, شام کی صورتحال ہے, ترکی میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ مستقل دہشت گردوں کے حملے ہو رہے ہیں, عراق میں بھی یہی صورتحال ہے, یہ جو پوری صورتحال ہے اس خطے کی, اس قدر ایکسپلوسیو صورتحال ہے, آپ اس کا کیا حال دیکھتی ہیں؟ اگر شام میں جنگ بندی کے بعد کوئی تصفیہ نہ ہو سکا تو کیا ایک آل آؤٹ وار کو آپ دیکھ رہی ہیں؟
آپ نے بڑا امپورٹنٹ کوشچن کیا ہے, اور اگر ہم مڈل ایسٹ کی اس پوری سچویشن کو دیکھیں تو شاید اس کا جو حل مجھے نظر آتا ہے وہ ہے ریسورسز کی اور پاور کی مساوی تقسیم. اور جس طرح جو بھی سچویشن ہے مختلف ملک, مگر مڈل ایسٹ کی سچویشن میں اگر ہمیں یہ چیز مد نظر رکھنی ہے کہ یہاں پہ صرف جو عوام ہے یا جو حکومتیں ہیں ریجنل, صرف ان کے مفادات جو ہے وہ شامل نہیں ہیں. اب کیونکہ مسئلہ کمپلیکیٹڈ ہوتا جا رہا ہے, جتنا پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے اس میں کئی ملکوں کے مفادات مڈل ایسٹ میں انوالو ہو گئے ہیں, جیسے کہ سپر پاورز, جیسے کہ ایکسٹرا ریجنل پاورز اور ریجنل پاورز, اور اس ساری صورت حال میں ڈیفینیٹلی مسئلے کا حل بہت سادہ نہیں ہے. جتنا پیچیدہ مسئلہ بنتا جا رہا ہے اتنا ہی پیچیدہ حل ہے, مگر اس کا آغاز ہمیں کہیں نہ کہیں وسائل کی اور طاقت کی مساوی تقسیم سے کرنا ہوگا. اس کو ہم عام زبان میں درست یا مؤثر جمہوریت کہہ سکتے ہیں. جہاں تک سیریا کی بات ہے, شام کی بات ہے, وہاں پہ ڈیفینیٹلی ہمیں ان جو مذاکرات سے بہت زیادہ توقعات ہم نہیں رکھ سکتے, کیونکہ جس طرح مسئلہ بگڑتا ہے اس کا سلوشن بھی ایک بتدریج عمل ہوتا ہے, اس کے کوئی فوراً نتائج اور فوری اس پہ آپ نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے. تو اس لیے یہ اخذ کرنا, یہ امید کرنا کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو گئے تو بہت بڑا بریک تھرو ہو جائے گا اور سیریا کا مسئلہ حل ہو جائے گا, وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ کچھ امیچورٹی ہوگی. اور اگر ہم یہ توقع رکھیں کہ یہ مذاکرات ناکام ہو گئے تو پھر سیریا کی کنڈیشن میں بہت کچھ چینج آ جائے گی, کیونکہ اگر آپ ابھی دیکھیں تو ابھی شام کی سچویشن کیا ہے, وہاں پہ کیاٹک سچویشن ہے جس کو ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں, نان اسٹیٹ ایکٹرز بہت زیادہ مؤثر ہوئے ہیں, حکومت کی جو رٹ ہے وہ بہت محدود ہوئی ہے, عوام پس رہے ہیں, چاہے نان اسٹیٹ ایکٹرز کا ظلم ہو یا حکومت کی طرف سے ہو, تو عوام اس سے سفر کر رہے ہیں. تو یہ ساری سچویشن مزید کتنی ورس ہوگی؟ اگر یہ ورس ہوگی مزید تو شاید حکومت اور نان اسٹیٹ ایکٹرز کے لیے ہی ہو, جس کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑے گا. تو ڈیفینیٹلی یہ تو نظر آتا ہے کہ یہ مسئلہ حل ہوگا, مگر اب اس کے حل کے لیے, اس کے لیے جو پولیٹیکل ول ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ ہو. اور اگر پولیٹیکل ول ہوتی عوام کے مسائل کو سمجھنے کی اور عوام کے مسائل کا حل ڈھونڈنے کی, تو یہ مسئلہ ایٹ فرسٹ ڈے پیدا ہی نہ ہوتا نا. مگر کیونکہ پولیٹیکل ول لیک کرتی تھی اور یہ آپ کی پاور کمپرومائز نہیں کوئی کرنا چاہتا تھا, اور اس وجہ سے اس ساری ریجٹ بیہیویئر, جس کو ہم کیا کہیں گے, سخت موقف کی وجہ سے جو صورتحال ہے وہ اب اتنی پیچیدہ ہوئی ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو مڈل ایسٹ کا آپ نے پوچھا دنیا پہ کیا اثرات ہوں گے, مڈل ایسٹ کا کانفلکٹ کے اثرات تو یورپ, امریکہ اور تک پہنچ چکے ہیں, ایشیا, پورا جو دنیا ہے وہ مڈل ایسٹ کے اس تنازع کے اثرات سے بھگت رہی ہے. آئی ایس آئی ایس, داعش, مہاجرین, انوائرمنٹ ڈیمیجز, ہر چیز یہ وہی مڈل ایسٹ کے کانفلکٹ کے کانسیکوینسز ہیں. اب تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ مڈل ایسٹ کا جو یہ تنازع ہے یہ یورپ اور امریکہ کی ڈومیسٹک پالیٹکس کو بھی اتنے بھی اثر انداز ہو رہا ہے, شاید ان بڑے عزموں میں مستقبل کی آئندہ حکومتیں کون سی چنی جائیں گی اس کا تعلق ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ان کی سیریا اور امیگریشن کی پالیسی سے ہوگا. مہاجرین کے بارے میں ان کی پالیسی اور رد عمل سے ہوگا. تو یہ مسئلہ اس ٹائم اپنی دنیا کو, مڈل ایسٹ کا مسئلہ اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے, اور یہ ضرورت اس عمر کی ہے کہ دنیا کی سیولائزڈ حکومتیں اکٹھی ہوں, جہاں پہ وہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے لیے اکٹھی ہیں وہاں پہ یہ اکٹھی ہوں اور اس مسئلے کو حل کرے, اس مسئلے کے حل کو سنجیدگی سے لیں اور ایک پولیٹیکل ول کریٹ کریں جس سے واقعی اس مسئلے کو سمجھا جائے اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوششیں کی جائے. اور اب آپ دیکھیں تو یہ تو سوری ٹو سے مگر یہ تو گریٹ گیم کا حصہ بنتا جا رہا ہے مڈل ایسٹ, جس میں سپر جو طاقتیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں اپنے مقاصد کو اچیو کرنے کے لیے جو کمپرومائز کر رہی ہیں وہ مڈل ایسٹ کے عوام کا انٹرسٹ اور ان کا مفاد ہے.
اچھا سراج وہاب صاحب, اگر ہم تاریخ پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہتھیاروں کے ذریعے, طاقت کے ذریعے, فوجی اقدامات کے ذریعے مسائل بہت کم حل ہوئے ہیں, ایسی مثالیں بہت کم ملتی ہیں تاریخ میں. آپ ابھی جدید دور میں دیکھ لیجئے, طالبان کا مسئلہ ہو یا آئی ایس کا مسئلہ ہو, سیریا کا مسئلہ ہو یا اور دوسرے لبنان کا مسئلہ ہو, کہیں پر بھی فوجی قوت کے ذریعے مسائل کو حل نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ امکان جس کا بھی یہاں تذکرہ بھی کیا گیا ہے کہ اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے اور فریقین اتفاق نہیں کرتے اور نان اسٹیٹ ایکٹرز یا دوسرے اسٹیٹ ایکٹرز اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کر کے وہاں کیوٹک سچویشن کو برقرار رکھتے ہیں, تو کیا نتائج نکلیں گے, آپشنز کیا ہیں؟
ڈاکٹر بہت شکریہ, آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا سب سے پہلے جواب یہ ہے کہ جو فورس استعمال انٹرنیشنل کمیونٹی کو کرنا چاہیے تھا وہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے نہیں کی. بہت پہلے سے تمام سارے فریقین کہہ رہے تھے, اسپیشلی مشرق وسطی میں, کہ سیریا کے اندر امریکہ کو لیڈ لینی چاہیے اور یہ کہ ان کو وہاں پر پولیٹیکل ول کو انفورس کرنا چاہیے. اصل میں وہاں پر طاقت کا کسی قسم کا کوئی استعمال ہوا ہی نہیں. وہاں پر بالکل جو عرب اسپرنگ کا جس طرح سے کہ آپ نے شروع میں کہا ہے کہ جب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تو ان کے خلاف وہ جو رجیم تھی اس نے طاقت کا بھرپور استعمال کیا, اور وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ باہر کی طاقتیں یا دنیا اسپیشلی امریکہ ان کی مدد کے لیے آئے گی وہ نہیں آئی, اور انہوں نے اسے زبانی جمع خرچ سے کام دیا اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے ان کو بری طرح سے بیٹ ڈاؤن کیا, اور یہی وجہ ہے کہ اتنے سارے لوگوں نے اپنے جائیں جو ہے وہ کما دی, لوگ جاں بھاگ ہوئے اور اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے. اور اب جب تمام خیری صورت حال سامنے ہے تو اندازہ یہ ہوا کہ امریکن انتظامیہ اسپیشلی اوباما کی جو پریسیڈنسی تھی وہ اس بات میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں تھی کہ وہاں پہ کسی قسم کا کوئی امریکن انٹروینشن ہو. اب جو انہوں نے اٹلانٹک میں جو انٹرویو دیا اس کے بعد بالکل صاف ہو گئی کہ امریکہ کے پاس اس قسم کی ول تھی ہی نہیں, اور وہ ول اس لیے نہیں تھی کہ جس زمانے میں اوباما اقتدار میں آئے ان کی پوری جو ہے کیمپین ریٹرک یہی تھی کہ وہ امریکن فورسز کو عراق سے واپس لے کے آئیں گے اور افغانستان کی جو جنگ ہے اس کو وائنڈ اپ کریں گے. لہذا انہوں نے فوری طور سے عراق سے انخلا کر دیا, وہاں سے وہ نکل گئے اور وہاں پہ کسی قسم کا کوئی آلٹرنیٹ بلو پرنٹ نہیں دیا, لہٰذا ایک ویکیوم وہاں پر کریٹ ہو گیا, اور جو لوگ اقتدار میں وہاں پر تھے ظاہر ان سے کوئی بہت توقع نہیں کی جا سکتی تھی, اس لیے کہ صدام دور کے بڑے سنگین دور کے بعد وہاں پر جو انسانی جو نفسیات ہوتی ہے اس میں جو ریونج کے لیے ہوئی ہے اور جو پولیٹیکل پروسیس جس کو کامیاب ہونا چاہیے تھا وہ پولیٹیکل پروسیس کامیاب نہیں ہوا, اور اس کے بعد ایک مخصوص قسم کی حکومت وہاں پر جو ہے برسر اقتدار آ گئی اور اس نے ایک دوسرے دھڑے کو بالکل اقتدار سے باہر رکھا, لہذا وہ جا کے کسی نان اسٹیٹ ایکٹر سے مل گیا اور داعش کی صورتحال کے سامنے آ گئی. ہو یہی کام سیریا میں ہوا کہ وہ جو ماڈریٹ ایلیمنٹس تھے جو بشار الاسد کے خلاف نہتے بالکل کھڑے ہو گئے تھے اور جو آرمی کے اندر سے جو لوگ آئے تھے وہ کھڑے ہوئے تھے, ان لوگوں کو اس گروپ کو کسی نے کسی قسم کی کوئی مدد فراہم نہیں کی, باوجود اس کے وہ لوگ کہتے رہے کہ ہم ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں اگر آپ ان کو سپورٹ کریں گے. کیونکہ ان کو سپورٹ نہیں ہوا تو پھر وہ طاقتیں جو ایسے ماحول میں بہت زبردست قدم کیے ہیں, جیسے کہ ہم نے افغانستان میں بھی دیکھا, صومالیہ میں بھی دیکھا, لیبیا میں بھی دیکھا, تو وہ قوتیں جو ہیں بہت زیادہ جو ہے سرگرم ہو گئی اور داعش کا شکل اس نے اختیار کر لی. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ہماری زندگیوں میں اس طرح کی ہم نے چیزیں نہیں دیکھی جو ہم کو دیکھنا پڑا, اور وہ ویکیوم کو پر کیا ایسی ایکسٹریمسٹ تنظیموں میں. تو یہ جو اس وقت جو پرابلم ہے وہ پرابلم یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی لیڈ بائی یونائٹیڈ اسٹیٹس, یعنی جو امریکن کمیونٹی ہے جو دنیا کو لیڈ کرتی تھی, جو دنیا کی باہر سپر پاور تھی, اس نے اپنا جو ہسٹوریک رول تھا, جو تاریخی اس کا رول تھا, اس سے وہ سبکدوش ہو گئی. اس نے اپنا رول ادا کرنے سے انکار کر دیا. پہلے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ بالکل بات صحیح نہیں ہوگی کہ امریکہ تمام ساری چیزوں سے ڈس انگیج, جس طرح نہیں ہوگا کہ جس طرح سے باتیں سامنے آ رہی تھی, لیکن جو انٹرویو میں بات آ گئی ہے تو اب تو بالکل کوئی اس میں مبالغہ نہیں ہے کہ اوباما صاحب جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں انٹروین کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے. یہاں تک کہ وہ یہ چاہتے تھے, اور وہ انہوں نے یہ کیا کہ ایران سے کسی قسم کی کوئی مفاہمت ہو جائے, اور وہ جو انہوں نے کی نیوکلیئر اٹیک انہوں نے کیا, جبکہ ایران اس پورے سیناریوں میں اس کا سب سے زیادہ منفی رول رہا ہے, چاہے وہ عراق میں ہو, چاہے لبنان میں ہو, یا چاہے وہ سیریا میں ہو, کہ وہ رجیم کی طاقتوں کے ساتھ آ گئی اور عوام الناس کو انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا. تو امریکہ کی لیک آف جو ول تھی امریکن انتظامیہ کی, میں امریکن عوام نہیں کہوں گا, اسے فرق کروں گا, کہ وہ جو لیک آف ول تھی اس کے وجہ سے سیریا کے اندر ہم نے یہ اتنا بڑا سانحہ اپنی زندگیوں میں دیکھا کہ 2.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے جو ہے اپنی جانیں گنوا دی. آنے والی نسل یہی کہے گی کہ اس زمانے میں جو پریسیڈنٹ تھے وہ پریسیڈنٹ اوباما تھے, اور یہ انٹرویو جو ہے انہوں نے جو اٹلانٹک کو دی ہے اس سے بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ امریکہ کے پاس اس وقت سیریا بہت زبردست میٹر نہیں رکھتا ہے. انہوں نے یہ صاف کہا ہے کہ جب تک کہ کوئی ریجن سے براہ راست امریکہ کو کوئی پرابلم نہ ہو یا تھریٹ کا پرسپشن نہ ہو, تو وہاں پہ امریکنز کو انوالو نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے ان کی دلیلیں پیش کی, انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایسا کیوں سوچا, اور اس پورے سانحے میں وہ دن ہمیشہ یاد رہے گا کہ جب امریکہ نے خود یہ ریڈ لائن ڈرا کی کہ اگر بشر الاسد اپنے لوگوں کے خلاف کیمیکل ویپنز استعمال کریں گے تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا. جس وقت بشر الاسد نے کیمیکل ویپنز کو استعمال کیا, امریکہ نے وہ ریڈ لائن انفورس کرنے سے انکار کر دیا, اور بہت خوبصورتی سے انہوں نے تمام ساری چیزوں کو سمجھایا ہے کہ ڈیسیشن لینے کے باوجود وہ وہاں پر نہیں گئے. لہذا ایک سپر پاور جس کو لوگ بہت امیدوں کی نظروں سے دیکھتے تھے, کہ وہ سپر پاور جس نے بوسنیا میں جب سراییوو ہوا اور قتل عام ہوا, تو پریسیڈنٹ بل کلنٹن نے وہاں پہ وہ وہاں پر گئے اور انہوں نے طاقت کا پوزیٹو استعمال کیا, منفی نہیں
جی,
پوزیٹو استعمال کیا, اور پھر وہاں پہ قتل عام کو انہوں نے روکا, اور اس کے برخلاف اوباما کی پریسیڈنسی تھی جہاں پہ 2.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اپنی جانیں گنوائی, لیکن امریکن پریسیڈنسی امریکن پریسیڈنٹ نے وہاں جانے سے انکار کر دیا
جی.
اور ایک ایسی قوتوں کو ویکیوم پر کرنے کی اجازت دے دی جو جن کے مقاصد بالکل دوسرے تھے, جس میں داعش بھی شامل ہے, حزب اللہ بھی شامل ہے, ایران بھی شامل ہے, اور بشر الاسد بھی شامل ہے.
اچھا منظر قریشی صاحب, جیسا کہ آپ نے سنا سراج وہاب صاحب کو, اور جیسا کہ میں نے ان سے سوال میں بھی پوچھا تھا, میرا سوال یہی تھا کہ طاقت کے استعمال نے کہیں کبھی کسی فائدے کا مظاہرہ نہیں کیا. خود امریکہ کی قیادت میں ویسٹرن الائنس جو تھا اس نے افغانستان میں بھی طاقت کے استعمال کا نتیجہ دیکھا, پھر عراق میں بھی دیکھا, اور اب سعودی عرب کی قیادت جو اتحاد یمن میں کارروائیاں کر رہا ہے اس کا نتیجہ بھی سامنے ہے. تو کیا چوائسز تھی ویسٹرن الائنس کے پاس اس کے علاوہ؟
اگر ہم اس کی تاریخ میں جاتے ہیں تھوڑی سی, تو سب سے پہلی چیز تو یہ نظر آتی ہے کہ یہ کنفلکٹ جو تھا سیریا کا, یہ انجینئر تھا, یہ کہیں اس کی آرگینک گروتھ نہیں تھی, یا ایک دم سے نہیں کہیں سے آ گیا. تو جب شروع میں جو چوائسز تھیں اس وقت, جب فرانس کی کچھ سیکرٹ سروسز کے بارے میں کہا گیا کہ وہ انوالو تھیں اس میں شروع میں ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے اس ملک کو, تو اس وقت مغرب جو تھا وہ انیشیٹو نہیں لے سکا. ان کا جو آئیڈیا تھا ذہن میں وہ یہی تھا کہ شاید ہم جلد از جلد 6 سے 8 مہینے کا, مجھے یاد پڑتا ہے اس زمانے میں کہا جاتا تھا کہ میکسیمم ہوا تو 1 سال سے زیادہ شاید یہ ڈریگ نہ کر پائیں اور یہ حکومت اتر جائے گی, اور پھر جو ہے وہ پرو ویسٹرن اور جو سعودیز کی خواہش کے مطابق ہوگی حکومت وہ آ جائے گی سیریا میں. لیکن جب ہم ایونٹ کو دیکھتے ہیں آگے چل کے, تو جس طرح ابھی بتا رہے تھے کہ انہوں نے کیمیکل یوز کی اور اس کے اگینسٹ امریکہ نے انٹروینشن کرنے سے انکار کر دیا, تو ہم ایک بیچ میں ایونٹ بیچ میں رہ جاتا ہے کہ روس نے اپنی ساری نیوی جو تھی وہ لا کے سیریا کے شورز پہ لگا دی تھی اور کہا تھا کہ ہم کوئی بھی انٹروینشن فوراً نہیں کرنے دیں گے. دیٹ واز دا پوائنٹ جو کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ آ گیا تھا کہ وہاں سے وہ ایونٹ جو ہے وہ دوسری طرف رخ لے گئے اور سیریا جو ہے اس کو ڈی اسٹیبل, یا اس کو کہنا چاہیے ریجیم چینج کا جو کانسیپٹ تھا وہ وہیں پر ہی فیل ہو گیا. لیکن اس پورے سینیریو کے اندر کیونکہ ایک پرابلم یہ ہے کہ یہ ایسیمیٹرک وار ہے جس میں کہ ہر طرف سے ہر ایک نے اپنی پراکسیز رکھی ہیں سیریا کے اندر ہی, ایک ایک ملیشیا یا دو دو ملیشیا کو سپانسر کر رہے ہیں, ان کے لیے ایک اس جنگ کو انلمیٹڈ ٹائم تک کنٹینیو رکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی. اونلی پرابلم اب جو سولوشن کی طرف بھاگ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ریفیوجیز ہیں وہ نکل کے تو روس سوری یورپ کی طرف جا رہے ہیں, تو یورپین ملکوں کے لیے بہت مشکل بنتی جا رہی ہے اس سلسلے میں. اور ترکی نے بھی یہ کیا کہ روکے نہیں ان کے جو بھی ریفیوجیز آتے ہیں, جسٹ لیٹ دیم پاس تھرو کے وہ چلے جاتے ہیں گریس میں اور گریس سے وہ آگے چلے جاتے ہیں. تو یہ یورپین یونین کے لیے جو ایک جنگ ایک ہم کہتے ہیں کہ ایک سامراجی ایک مائنڈ سیٹ تھا جس میں کہ یہ شروع کی گئی تھی جنگ, وہ فیل ہوا بری طرح. اور جس طرح ایک کالونیلزم کا ایک زمانہ تھا وہ ختم ہو گیا تھا, نیو کالونیلزم کا بھی زمانہ اینڈ پہ آ گیا. تو اب یہاں سے آگے جانے کا جو ہے طریقہ جہاں تک جنگوں کا ہے, تو جنگوں سے آپ ملکوں کو تباہ تو کر سکتے ہیں لیکن انویڈ نہیں کر سکتے. آج تک کوئی بھی انویژن ایک
اور مقاصد حاصل نہیں کر سکتے.
جی بالکل. اور اس میں جو سچویشن تھی کہ جو جس وجہ سے بھی یہ شروع کیا گیا تھا ایران کو اور یہ جو سیریا کی جو تھا انفلوئنس جو ہے اس کو کرٹیل کرنے کی کوشش کی گئی تھی, اور اب جو سچویشن بنتی ہے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر ایکٹرز کون کون سے ہیں سیریا میں, تو ایکٹرز جو ہیں وہ ہمارے پاس سیریا کی گورنمنٹ تو خود ہے, آئی ایس آئی ایل بھی ہے, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ترکی ہے جو کہ کافی انٹرفیئرنس کر رہا ہے بیچ میں, اور سعودی عرب کر رہا ہے, اور امریکہ کا بھی تھوڑی سی شروع میں تھی انٹرفیئرنس جس میں کہ وہ فائنانس بھی کرتے رہے جنگ کو جو سیرین آرمی کو, اور پھر روس بھی آ گیا اور ایران بھی آ گیا. اتنے ڈھیر سارے ہیں ایکٹرز. اب اس وقت جو ہے کنورج کر رہی ہے انٹرسٹ روس کے اور امریکہ کے کہ یہاں پر سٹیبلٹی آ جائے, کیونکہ اوباما بھی پروبیبلی بھی چاہتے ہیں کہ جب وہ جائیں تو ایک دنیا کے اندر یہ اپنی لیگیسی چھوڑ کے جائیں گے, انہوں نے امن کی طرف قدم اٹھائے, انہوں نے جنگوں کی طرف نہیں گئے. بالکل سچویشن کے اندر اگر یہ ان کے تو کر رہے ہیں, لیکن جب سعودی کو اور ترکی کا دیکھتے ہیں تو وہ اس چیز کے اوپر سیٹسفائڈ نہیں ہے جو سولوشن ابھی تک دیا جا رہا ہے. اس لیے جو ابھی پیس ٹاکس ہو رہی ہیں اس کا ہمیں شاید کوئی ریزلٹ نہ نکل پائے, کیونکہ جب تک کہ ان کی بھی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی سعودیز کی بھی اور ترکی کی, تو آگے چل کے کوئی سولوشن کی بات نہیں ہو سکے گی اور یہ جنگ ایسی چلتی رہے گی. ان ملکوں کو بھی اس جنگ کو کنٹینیو رکھنے کے لیے جو کنونشنل وارز ہوتی تھی جس میں آپ کو ٹینک اور جہاز اور یہ چیزیں چاہیے تھی, یہاں پر ایسی سچویشن نہیں ہے. یا تھوڑا سی اس کی فریکشن بھی نہیں ہوتی جن پیسوں کے اندر یہ جنگیں کنٹینیو کی جا سکتی ہیں. تو اب ہمیں جو دیکھنا آگے یہ ہے کہ کیا جنگ کے علاوہ یورپ کے پاس اور مغرب کے پاس کوئی آپشن تھا؟ تو ہاں, اس کے پاس شروع میں ہی آپشن یہ تھا کہ اس جنگ کو شروع ہی نہ کرتے. اس جنگ کو شروع کرنے میں مدد کرنے کی وجہ سے یہاں تک سچویشن پہنچی ہے کہ اب یورپ سارا کا سارا اس میں ایک سچویشن میں پھنس گیا, اور اب وہ ریفیوجیز کو نہ پش کر سکتے ہیں نہ وہ اب ایکسیپٹ کر سکتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ اس جنگ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ بھی ختم نہیں ہو پا رہے. تو بہت ہی سچویشن خراب ہے. تو میرے نہیں خیال کہ کوئی اور آپشن ہے سوائے اس کے جو ایکچولی یونائٹڈ نیشن کے جو انہوں نے کہا تھا آج کی اسٹیٹمنٹ تھی ان کی کہ جو پلان بی جو ہے دیٹ ول بی ریٹرننگ ٹو وار, اور وار کی طرف جائیں گے تو اب جتنی قتل و غارت ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے
کئی گنا زیادہ ہوگا,
وہ اور مزید انسانیت کے اوپر ظلم ہوگا اور تاریخ میں لکھا جائے گا کہ یہ کیا ہوا تھا. کیونکہ اس وقت تو ہم اس کو میڈیا کہتے ہیں سپن کر کے جس طریقے سے بھی اس کو چھپا سکتے ہیں, لیکن آج سے 50 سال بعد 100 سال بعد جب دنیا مڑ کے دیکھے گی تو اس کو بہت ہی بری نظروں سے دیکھا جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں گرو اپ کرنا چاہیے ساری دنیا کو اس سے, اور اس طرح کی جنگوں کی طرف کوئی ایسا انٹرنیشنل بنانا چاہیے سسٹم جس میں کہ ایسی جنگوں کو جو اسپانسر کر رہے ہیں اور اس سب کو کنٹرول کرنے کا کوئی سسٹم بنائے. اب جب تک یہ نہیں ہوگا تو میرا نہیں خیال کہ ایسی جنگیں نہ بند ہو سکیں گی اور نہ ہی سیریا کے اندر بھی کوئی بہت جلد امن آ سکے گا.
صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, مجھ سے ایک بریک لینے کے لیے کہا جا رہا ہے, اس بریک کے فوراً بعد ہم گفتگو کو کنٹینیو کریں گے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
ڈاکٹر فاروق حسنا صاحب, یہ تو ایک پارٹ تھا اس ڈسکشن کا. اب ہم دوسرے پارٹ کی طرف آتے ہیں کہ سعودی عرب نے جو ایک الائنس بنایا, پہلے یمن کے سلسلے میں ایک الائنس بنا تھا, اب ایک الائنس اور بنا ہے, اس میں بہت سارے ممالک شامل ہیں, ان کی فوجیں مشقی بھی ہوئی ہیں جس میں پاکستان سے بھی لوگ گئے تھے, وزیر اعظم گئے تھے, چیف آف آرمی اسٹاف گئے تھے دیکھنے کے لیے. لیکن اس الائنس میں ایران, عراق, لبنان یہ ممالک شامل نہیں ہیں. کیا یہ سچویشن ایڈورسلی افیکٹ کرے گی سیریا کی صورتحال کو یا وہاں پر قیام امن کی کوششوں کو؟
جی بالکل, اس میں جو انہوں نے اتحاد بنایا ہے جلدی میں, عجلت میں, پاکستان کو تو پہلے تو سمجھ ہی نہیں آئی. ابھی تک بھی پاکستان کے آپ کسی وزیر سے پوچھئے یا پارلیمنٹیرین سے پوچھئے تو وہ یہی کہیں گے کہ ہمیں تو اس کا ایجنڈا ہی نہیں پتا, ہمیں تو اس کا فوکس بھی نہیں پتا, اور یہ کس کے خلاف ہے اور کس کے خلاف یہ بنایا گیا ہے. کیونکہ اتحاد تو بنتے ہیں اگر آپ نے کسی کے خلاف بنانا ہے. اگر تو یہ داعش کے خلاف بنایا گیا ہے تو داعش تو سب سے زیادہ فعال ہے عراق میں اور شام میں, اور یہ دونوں ممالک اس سے باہر ہیں. تو لبنان سے بھی ناراض ہو گئے ہیں سعودی عربین, ان کو بھی باہر کر دیا ہے. جو سب سے بڑا اسلامی ملک ہے انڈونیشیا, اس نے پہلے معذرت کر لی, پھر ملیشیا نے بھی معذرت کر لی, عمان کو بھی ایک سٹیج پہ انہوں نے باہر کر دیا تھا جو جی سی سی کا ممبر ہے. تو یہ ایک جو نئی ان کی جنریشن آئی ہے وہاں پہ سعودی عرب میں, یہ بہت عجلت میں ہیں. یہ پتہ نہیں راتوں رات کچھ دنیا پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں, یہ علاقے پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں, اپنی آئیڈیالوجی پھیلانا چاہتے ہیں. دیکھیے اگر ہم حال ہی کی تاریخ دیکھیں تو ایک ملک ایسا ہے جس نے خانہ جنگی ہر جگہ کی, سعودی عرب نے ہلا بول دیا بحرین کے اوپر. چھوٹا سا وہ ملک ہے, وہ اس کے عوام ریفارمز مانگ رہے تھے, آزادی مانگ رہے تھے, ریپرزنٹیشن انسٹیٹیوشن مانگ رہے تھے عرب اسپرنگ کے سلسلے میں, ان کو کچل کے رکھ دیا ٹینکوں سے. اس کے بعد جو سب سے غریب ترین ملک ہے مشرق وسطی کا, اس کا نام یمن ہے. یمن کے اندر اگر کوئی خانہ جنگی اگر ہو رہی ہے, آپس میں سول وار ہو رہی ہے, تو اس میں دخل دے دیا, وہاں پہ جا کے اسپتالوں پہ بمباری کی جو ابھی تک کر رہے ہیں, اسکولوں پہ کی, ہزاروں لوگوں کو مار دیا انہوں نے اور تباہ کر دیا چیز. اب یہ ان کی نظریں ہیں شام کے اوپر. شام کا ان کا دور دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے, یہ اسی طرح سے مراکو اٹھ کر, ٹونیشیا اٹھ کر شام میں مداخلت شروع کر دے. نہ ان کی سرحدیں اس کے ساتھ ملتی ہیں شام کی, نہ کچھ. اصل بات یہ ہے آئیڈیالوجی کی, کیونکہ یہ اپنی خاص قسم کی آئیڈیالوجی کو پروموٹ کر رہے ہیں, اور وہ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں جس کو سلفی ہم کہتے ہیں یا خارجی بھی کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں. اور یہ آپ دیکھیے جب یہ 9/11 ہوا ہے, اس میں 12 میں سے 9 ہائی جیکرز جو تھے وہ نجد سے تھے, وہ حجاز سے بھی نہیں تھے, نجران سے بھی نہیں تھے, جو اسٹرانگ ہولڈ ہے سعودی رائل فیملی کا وہاں سے وہ تھے. اس کے بعد القاعدہ کہاں سے بنی, وہ بھی نجد سے بنی. اس کے بعد اور اسامہ بن لادن بھی وہاں کا نجد تھا. ٹھیک ہے, اس زمانے میں یمن سے وہ لوگ آئے تھے, لیکن وہ یمن وہ وہاں کے ریاض کے علاقے میں وہ تھا. اس کے بعد 1980 میں جس قبیلے نے خانہ کعبے پہ قبضہ کیا تھا, وہ ان کا خاص ان کے لوگ تھے, وہ شیخ باز کے ماننے والے تھے, اور شیخ باز ان کا خاص آدمی تھا سعودی عرب کا. تو یہ مطلب ہے جب تک یہ اپنی آئیڈیالوجی کو خاص قسم کی یہ پروموٹ کرتے رہیں گے تو اس علاقے میں امن جو ہے وہ بہت مشکل ہے. داعش کے جو لوگ ہیں وہی کتابیں پڑھتے ہیں جو سعودی عرب کے سلیبس میں پڑھائی جاتی ہیں, یہی فساد انہوں نے افغانستان میں بھی شروع کیا ہوا ہے. تو اس لیے ان کو امریکہ ہی سمجھا سکتا ہے, کیونکہ یہ ساری چیز امریکہ آئے اور وہ ٹھیک کرے, کیونکہ اپنے ملک میں ریفارمز نہیں کرنے, کوئی ریپرزینٹیٹیو باڈیز نہیں ہیں, خاتون ان کی گاڑیاں تک نہیں چلا سکتی, ہر ایک کو یہ دہشت گرد قرار دے دیتے ہیں. حزب اللہ دہشت گرد ہے,
اس کے بعد حماس دہشت گرد ہے, اس کے بعد جو امریکہ میں مسلمانوں کی آرگنائزیشنز ہیں وہ تو امریکنوں نے پروٹیسٹ بھی کیا, ناروے میں انہوں نے مسلمان آرگنائزیشن کو ٹیررسٹ قرار دے دیا, ناروے کی حکومت نے ان سے پروٹیسٹ کیا, سارے ہی دہشت گرد ہیں. تو اگر آپ اس طرح کی یہ پالیسی رکھی جائیں گی اور ڈیسٹیبلائز کیا جائے گا علاقوں کو اور ملکوں کو, اور اپنے اندر کوئی ریفارمز نہیں کیے جائیں گے, لوگوں کو تو ریپرزینٹیشن کا بولنے کا حق ہی نہیں ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ دولت ہے جو ان ملکوں کی, اور اس ان کی ذاتی جو خرچے ہیں اور جو سرکاری خرچے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے, جو مرضی آپ خرچ کریں پیسے اپنے لٹائیں. اسی لیے انہوں نے ابھی ملینز آف ڈالرز کا قرضے دیے ہیں بینک سے سعودی عرب نے, اور اسی سعودی عرب میں چونکہ یہ لڑائیوں میں مصروف ہیں, اسلحہ سب سے زیادہ اسلحہ کا امپورٹر ملک ہے دنیا میں, اور انہوں نے ارامکو جو ان کا ایک سمبل ہوتا تھا جسٹس کا, اس کو بھی بیچنے کی تیاری کر رہے ہیں چونکہ یہ بینک کرپٹ ہو رہے ہیں اندر سے. تو اس لیے جب تک یہ صدر اوباما نے بھی یہ کہا تھا کہ دیکھیے آپ کو ایران سے خطرہ نہیں ہے, گلف کے ممالک کو جب ان کی میٹنگ ہوئی تھی, آپ کو خطرہ اپنے اندر سے ہے کیونکہ آپ نے کوئی ادارے نہیں بنائے, آپ لوگوں کو ریپرزینٹیشن نہیں دے رہے, ان کو بولنے کا حق نہیں دے رہے, ان کو پالیسی میکنگ میں انوالو نہیں کر رہے, اس لیے آپ کی سوسائٹی کبھی بھی اسٹیبل نہیں ہوگی, اور آپ آرٹیفیشل طریقوں سے اس کو اسٹیبل کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سے مزید جھگڑے ہوں گے, مزید فساد ہوں گے, اور آپ کی جو پاپولیشن ہے وہ آپ کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی. تو اس لیے اس کو وسیع تناظر میں جب تک ہم نہیں دیکھیں گے سارے مسئلے کو,
اچھا ڈاکٹر اسما شاکر خواجہ صاحب, میں آپ کو سبھی آتا ہوں. ڈاکٹر اسما شاکر خواجہ صاحبہ, یہ فرمائیے کہ اس اتحاد سے ان چند ملکوں کو باہر رکھنے کے بعد کیا اب آپ یہ دیکھتی ہیں کہ اس ریجن میں یہ ایک کانفلکٹ آف آئیڈیالوجی بھی شروع ہو جائے گا, یہ ایک ایڈیشنل برڈن نہیں ہوگا اس سطح پر وہاں کے لوگوں پر؟
اگر میں اس کے جواب میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ اس ریجن میں کانفلکٹ آف آئیڈیالوجی کب نہیں تھا,
اگر
ہسٹری دیکھیں تو مختلف آئیڈیالوجیز یہاں پہ آپس میں ان کے بیچ میں انکمپیٹیبلٹی رہی ہے. میں کلیش یا کانفلکٹ کا لفظ نہیں استعمال کروں گی, مگر ڈیفینیٹلی مختلف آئیڈیالوجیز آپس میں کمپیٹیبل ہیں, دوسرے سے مطابقت نہیں رکھتی. اور بہرحال جو وہی بات ہے کہ جس طرح اگر ہمیں یہاں پہ رشیا اور امریکہ کا رول انٹینس ہوتا ہوا نظر آتا ہے, تو اسی طرح ان کے حلقے اثر میں جو ملک شامل ہیں وہ ملک بھی زیادہ ایکٹیو ہو رہے ہیں. یہ سعودی عرب کی یہ جو پالیسی ہے, یہاں پہ میں ایک اور بات بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ جب ہم ملکوں کی مختلف ممالک کی پالیسیز کو کریٹیسائز کرتے ہیں یا ان کو ایک اسپیسیفک پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں, تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دنیا کا کوئی ایک ایسا ملک آپ مجھے بتائیں جو اپنا انٹرسٹ یا اپنے قومی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے پالیسیز نہیں بناتا. اپنے ملک کو ان آرڈر رکھنا, اپنے ہاؤس کو ان آرڈر رکھنا, اور اپنے ملکوں کو ایسے ملکوں کی پالیسیز سے محفوظ رکھنا متعلقہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے. ہم یہ اسی طرح بات ہے کہ ہم کسی دوسرے کی انسانیت دوستی پہ بھروسہ کر کے اپنی زندگی کی توقع نہیں کر سکتے, ہمیں خود اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے. اب یہ جو سعودی عرب کا الائنس, جو یہ ملٹری الائنس بنا رہے ہیں, مجھے یہ جو ایک طالب علم کی, انٹرنیشنل پالیٹکس کے طالب علم کی حیثیت سے نظر آتا ہے کہ یہ الائنس دراصل ان کا ایک ملٹری پوسچر ہے, طاقت کا ہونا اور طاقت کا شو آف کرنا دو الگ الگ چیزیں ہیں. تو مڈل ایسٹ میں جو مختلف قوتیں جو کہ جن کو ہم ملٹری فورسز کہیں گے, آرمڈ ملیشیاز کہیں گے, جو وہ پر اثر ہو رہی ہیں, زیادہ ان کا انفلوئنس بڑھ رہا ہے, اسی طرح سعودی عرب جیسا ملک جو کہ اپنے آپ کو جس طرح بھی بات ہوئی مختلف پچھلے کچھ عرصے میں جس نے ملٹری طاقت اپنی جمع کی ہے, اسلحہ اور ہتھیار جمع کیے ہیں, وہ اپنے آپ کو اس سچویشن میں ولنریبل سمجھ رہا ہے, اور یہ ولنریبلٹی آ رہی ہے عرب اسپرنگ کی وجہ سے, IS کی وجہ سے, سیریا کے پرابلم کی وجہ سے, اور مختلف بین الاقوامی طاقتوں کے بڑھتے ہوئے کردار کی وجہ سے. اب اس تمام صورتحال میں سعودی عرب نے شاید یہ مناسب سمجھا کہ وہ اپنے دوست ممالک کا ایک الائنس بنائے, ایک ملٹری الائنس بنائے اور پھر اس کی پاور کو شو آف بھی کرے تاکہ وہ ملک جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ عرب سپرنگ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سعودی عرب کو کمزور کر سکتے ہیں یا اس کے مفادات کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں یا اس کے حکومت ریجیم چینج کی طرف جا سکتے ہیں سعودی عرب میں, وہ تھوڑا سا نا امید ہو جائے اس سچویشن میں. تو بہرحال یہ مجھے یہ مطلب ایکچوئل موو سے زیادہ ایک سیاسی ان کا کارڈ لگتا ہے. تو نسبت اس کے کیس میں واقعی کبھی ایسی کوئی سچویشن آ گئی تو یہ ملٹری الائنس واقعی سعودی عرب کے لیے دفاع کرے گا, مگر یہ ڈیفینیٹلی ایک سیاسی کارڈ تو ضرور ہے تاکہ ایسی طاقتوں کو جو سعودی عرب کو کمزور کرنا چاہ رہی ہیں یا سعودی عرب کی جو بادشاہیت کا نظام ہے اس کو کوشچن کرنا چاہ رہی ہیں, ان کو ڈرایا اور خوف زدہ کیا جا سکے.
سراج بہاب صاحب آپ کیا کہیں گے اس بارے میں, ابھی گفتگو یہی ہو رہی ہے کہ ایران کا جو رول تھا بڑا منفی تھا اس ریجن میں, بلکہ ایک عالمی بساط پر بھی اگر آپ دیکھیں تو بقول آپ کے جیسا کہ کہا گیا کہ رول منفی تھا, تو چوائسیز کیا تھیں اس سلسلے میں کہ ایران کو آئسولیٹ کر کے رکھا جاتا اسی طرح سے یا یہ کہ اس کو مین اسٹریم میں لایا جائے بین الاقوامی دنیا کے اور پھر اس کو آمادہ کیا جائے کہ وہ اپنے نیوکلیئر ایمبیشنز کو چھوڑ دے, اپنے منفی رول کو مثبت رول میں تبدیل کر لے, کیا چوائسیز تھیں؟
اجاز صاحب سب سے پہلے تو میں ابھی یہ اسما جہانگیر صاحب یا اسما صاحبہ سے پہلے جو صاحب نے کہا میں ان کا نام بھول
ڈاکٹر فاروق حسنا صاحب تھے, جی ڈاکٹر فاروق حسنا صاحب تھے, جی ڈاکٹر فاروق حسنا صاحب
نے,
جی
ڈاکٹر فاروق صاحب نے جو باتیں کی میں اپنے ترک کلامی کے لیے آپ سے معافی چاہتا ہوں اور ان سے بھی, لیکن اس طرح کا جھوٹ کا پلندہ تھا. انہوں نے جو باتیں کی یہ تو بالکل کوئی ایک جس آدمی کو مسجد کے وسطی کے بارے میں بالکل کوئی صورت حال معلوم نہیں ہے وہی اس طرح کی باتیں کر سکتا ہے. میں دو تین چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ آئیڈیالوجی کی واہ ہے, میں کہتا ہوں کہ عراق کے اندر کس نے تباہی مچائی, عراق کے اندر جو پولیٹیکل پروسیس ہوا تھا وہ پولیٹیکل پروسیس کو کیوں چلنے نہیں دیا گیا, کیوں وہاں کے جو سنی بلاکس تھے ان کو اقتدار سے باہر کیوں کر دیا گیا, جب وہ اقتدار سے باہر رہ گئے تو پھر انہوں نے اپنی پناہ کس کے اندر سمجھی, وہ ان لوگ ان گروپوں کے ساتھ وہ گئے جو ظاہر ہے بہت ایکسٹریمسٹ تنظیمیں تھی, کیا اس میں سعودی عرب کا ہاتھ تھا وہاں پہ تباہی کرنے میں عراق میں؟ بالکل نہیں. سیریا کے اندر کن لوگوں نے جو یہ 2.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی جو جانے دی ہے, یہ رجیم جو بشار اسد کی جو رجیم ہے اس کو کتنے سپورٹ کیا, یہ جو اپنے آپ کو حزب اللہ کہتے ہیں عرب وار ہیرو کہتے ہیں اپنے آپ کو, انہوں نے کیا کتنی مددیں وہاں پہ شہید کر دی سیریا کے اندر, یہ کس کے خلاف لڑ رہے ہیں؟ سیریل عوام کے خلاف سے لڑ رہے ہیں, اس میں کیا سعودی عرب شامل ہے اس کے اندر؟ وہ تو ماڈریٹ فورسز کو سپورٹ کر رہے تھے, کیا وہ داعش کو سپورٹ کر رہے تھے؟ وہ داعش تمام ترین کی جان کی دشمن بنی ہوئی ہے سعودی عرب کی, اور یہاں پہ کئی ساری سعودی عرب میں بامبنگز ہوئی داعش کے خلاف, تو کیا وہ یہ سمجھتے کہ سعودی عرب اس کے فیور میں ہے؟ انہوں نے بحرین کی بات کی کہ عام لوگوں کو کچل دیا گیا, بحرین کے اندر کتنے لوگوں کو عوام لوگوں کو ورغلایا, ایران نے ورغلایا, کتنے وہاں پہ جو ہے اسلحہ فراہم کی, ایران نے فراہم کی. انہوں نے کہا کہ جو 9/11 کے اندر جو سب سے زیادہ لوگ تھے وہ سعودی تھے, کیا میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو بن لادن کی جو اب جو لیٹر سامنے آئے ہیں کیا وہ ڈاکٹر فاروق صاحب کو یہ پتا ہے کہ وہ تمام سارے القاعدہ کی جو لیڈرشپ تھی وہ پناہ گزیر تھی ایران کے اندر؟ یہ تمام ساری صورتحال میں جو جتنے لوگ تھے خالد شیخ محمود اور تمام سارے لوگ جنہوں نے اتنا بڑا سانحہ کیا امریکہ کے اوپر, ان کو کس نے پناہ دی تھی؟ وہ ایران کے اندر پناہ تھے, اور خود بن لادن نے اپنے ایک لیٹر میں کہا کہ جب کسی نے کہا کہ ایران پہ اٹیک کرنا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایران تو ہمارا ساتھی ہے, ایران پہ اٹیک کرنا یہ تو ڈاکیومینٹڈ فیکٹ ہے.
اور سراج بہاب صاحب میں ذرا سا آپ کو انٹرپٹ کروں گا یہاں پر, جی
چھوٹی سی بات یمن کے اندر, کہ یمن کے اندر وہ پروکسی وار تھی وہاں پر کہ ایران اپنا اثر رسوخ چاہتا تھا حوثیوں کے ذریعے تاکہ وہ سعودی عرب کے بارڈر پہ آ کے سعودی عرب کے اندر ایک جو ہے عجیب غیر استحکام اس میں وہاں پہ انارکی پھیلائی جائے اور اس ملک کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا جائے. یہ بہت پرانا ایران کا ڈاکٹرین تھا, اور ایران کوئی ایک جس طرح کا منفی رول اس ریجن میں ایران نے ادا کیا ہے شاید ہی کوئی دوسرے جو ہے ریجن میں کیا ہے. سعودی عرب نے کہیں کوئی پیش رفت نہیں کی, اور وہ سعودی عرب داعش کے خلاف لڑ رہا ہے, اس کا اپنا الائنس کے اندر وہ شامل ہے, اور جہاں تک آپ نے الائنس کی بات کی ہے
جی
تو یہ بہت ہی ڈیفینسو الائنس ہے. اس لیے ڈیفینسو الائنس ہے جعفر صاحب کہ کل کو آنے والے دنوں میں اگر داعش کہیں سے حملہ کرتا ہے تو یہ الائنس جو ہے وہاں پر بہت کارآمد ثابت ہوگا. یہ الائنس اس کے لیے ہے کہ جہاں پر ٹیررسٹ تنظیمیں جس میں داعش بھی ہے اور حزب اللہ بھی ہے. آپ نے کہا کہ عراق کو اور سیریا کو اس میں شامل کیوں نہیں کیا گیا, اس لیے کہ یہ دونوں ملک جو ہے وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے داعش جو ہے وہ پھوٹی ہے. اگر وہاں پر سیریا میں بشر اسد نہ ہوتے تو وہ جو مقناطیس کا کام انہوں نے کیا ہے کہ جس میں داعش نے کئی سارے سینکڑوں یا نوجوانوں کو مسلم نوجوانوں کو جو ہے اپنی طرف راغب کیا ہے, تو وہ مقناطیس بشر اسد ہے. اگر بشر اسد کو نکال دیا جاتا تو داعش کے ساتھ مقابلہ کرنے میں پوری دنیا کو بہت آسانی ہوتی. ہو بہو یہی حال عراق میں ہے. عراق کی حکومت نے اپنے آپ کو بہت ہی سیکٹیرین بنا کے رکھا, لہٰذا اس کے جو داعش کے خلاف جنگ تھی وہ کمزور.
اچھا میں اصل میں تھوڑا سا ریکارڈ کریکٹ کرنے کے بتا دوں, میں نے یہ سوال نہیں کیا تھا کہ ایران اور عراق کو شامل کیوں نہیں کیا گیا, میں نے یہ کہا تھا کہ نہیں کیا گیا ہے. منظر قریشی صاحب آپ یہ فرمائیے کہ کیا چوائسز تھیں ویسٹرن الائنس کے پاس ایران کے سلسلے میں اس کے رول کو پازیٹو بنانے کے لیے یا جو کہا جاتا ہے اس کا نگیٹو رول تھا اس کو چینج کرنے کے لیے. منظر قریشی صاحب ہیں؟ منظر قریشی صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے.
ہیلو.
جی جی منظر قریشی صاحب.
جی تو یہ ایک آپشن یہی تھا ان کے پاس کہ جب یا تو جنگ جو ہے ایران کے ساتھ جنگ کی جائے اور یا پھر آلٹرنیٹلی یہ تھا کہ ان کو ساتھ ہی ملا لیا جائے اور یہ جنگ کا جو ماحول ہے ختم کیا جائے. تو ویسٹ مغرب جو تھا وہ سیکنڈ آپشن کی طرف گیا, کیونکہ سچویشن اگر ہم غور کرتے ہیں تو ویسے تو جیسے سراج وہاب صاحب نے ابھی کہا ہمیں سعودی پوائنٹ آف ویو سمجھنے کا, کہ ان کی سٹیٹمنٹ کے بعد سمجھنے کا کچھ موقع ملا کہ سعودی مائنڈ سیٹ میں کیسے سوچ رہے ہیں لوگ. لیکن جہاں تک ٹیکس کی بات ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ایگزیکٹلی ویسے نہیں تھے, تھوڑے سے فرق تھے اور اسی وجہ سے سچویشن یہاں تک پہنچی جہاں پر ہے. کہ اگر ہم ذرا سا پیچھے جاتے ہیں جب عراق ایران وار شروع ہوئی تھی تو کیسے وہ شروع ہوئی تھی, وہ اس میں مغرب کا کیا اثر تھا اور کس طریقے سے انہوں نے یوز کیا. تو پوائنٹ یہ تھا کہ مغرب کا ہمیشہ سے ایک کانسیپٹ رہا تھا جو کہ میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہاں پر کانسیپٹ یہ چلتا تھا لیو اینڈ لیٹ ڈائی کا, کہ ایز فار ایز ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے ان کی اکانومی کو مغرب کی, ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ جو ان کی کالونیز ہیں وہاں پر کیا حشر ہو رہا ہے لوگوں کا. ایسا ہی کرتے ہوئے یہاں تک جنگوں کی نوبت پہنچی اور انہی جنگوں کی وجہ سے ہم جہاں پر آج بیٹھے ہیں وہاں پر ہیں. اب جس طرح میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ شروع میں جب سیریا میں جنگ شروع ہوئی تھی تو اس کے اندر سارا جو ساتھ تھا فائنینس اور جو کہ کہیں اور سے کیا گیا تھا اس پورے جنگ کو. اور شروع میں اگر ہمیں یاد ہو کہ یو اے ای کے اندر ٹرین کیے گئے تھے دو بریگیڈ جو کہ 2008-2009 اور 2010 کے درمیان میں, انفیکٹ 2010 کے قریب ان کو پریپیئر کیا گیا تھا. پھر وہی بریگیڈ اب ہم دیکھتے ہیں کہ گھوم کے انہوں نے دنیا میں کہاں پر کتنی مصیبت بنائی. اب یہ ساری سچویشن ایسی ہے کہ ہر ملک جو ہے وہ اپنے مفاد کی طرف اس وقت دیکھ رہا تھا, لیکن اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے آگے کیا کرنا, مغرب کیا اب کیا کر سکتا ہے اور پہلے کیا کر سکتا تھا. پہلے تو اس کو یہاں تک جنگیں پہنچانے کی جو تھی اپنی اکانومیز کو بچانے کے لیے کوئی میرے نکال کے کوئی صحیح بات تھی. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں یورپ کی اکانومی جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ رہی, وہیں کی وہیں کھڑی ہے, بلکہ پھر سے ریسیشن شروع ہو گئی ہے مغرب میں. اب جہاں تک مڈل ایسٹ کی بات ہے تو وہ سارا ہی کیونکہ ایک دم سے ویکیوم کریٹ ہو گیا. جہاں تک اس الائنس کی بات ہم کر رہے تھے, یہ الائنس جو ہے یہ لاجیکل ہے اور اس کا بننا بھی ضروری تھا, لیکن اس کو اگر آپ مائنس ایران سیریا اور لبنان کو کر کے بنانا چاہیں گے تو میرا نہیں خیال کہ یہ کچھ اس کا فائدہ زیادہ رہے گا. الٹیمیٹلی ان کو انکلوڈ کرنا ہی پڑے گا بیچ میں اور پازیٹیولی انکلوڈ کرنا پڑے گا.
صحیح.
اور پاکستان کو جس طرح فریم ورک کے لیے پاکستان آرمی کو دیا گیا ہے کہ یہ جو ملٹری الائنس ہے اس کا فریم ورک جو ہے وہ پاکستان جو ہے ڈیفائن یا ڈیزائن کر کے دے. اب اس سچویشن کے اندر پاکستان کے اگر ان پٹ جو ہے وہ پازیٹیو رہتی ہے تو وہ ریکنسائل کرا سکے گا ایران اور سعودی عرب کا جو پرانا ایک مسئلہ چل رہا ہے, اس کو الٹیمیٹلی ختم ہونا ہے اور ٹیبل کے اوپر ہی ختم ہوگا. تو کوئی ایک فورس دوسرے کو الیمینیٹ نہیں کر سکتی.
صورت
میں ہمیں میرے خیال میں یہی کرنا پڑے گا کہ آگے چل کے یہ جو جتنی بھی جنگیں ہیں اسے ہٹے, اور جب یہ ایک الائنس ملٹری سیکیورٹی الائنس بنے گا نہ صرف کہ یہ داعش کے خلاف فائدہ دے گا بلکہ جو باہر سے جو قوتیں تھیں مڈل ایسٹ اور اسلامک کنٹریز کے اندر انٹرفیئرنس کر کے جو کالونیلزم کا ایک کانسیپٹ بن گیا تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا اور مغرب جو ہے اور یورپ وہ انٹرفیئر نہیں کر پائے گا ان ملکوں کے اندر اگر آپ کی سیکیورٹی اپنے ہاتھ میں ہو اور آپ اس میں جنگیں جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتی.
اچھا.
تو سب سے پہلے تو ان کو یہ چاہیے کہ ایک کانفلکٹ ریزولوشن کا کوئی ایک میکینزم بنانا چاہیے ان کنٹریز کے اندر, اور اس میں سب سے پہلے یہ جو انٹرنل معاملے ہیں خود سے سالو کریں. امریکہ اور روس اگر آ کے سیریا کو سارٹ کریں گے تو وہ اپنے مفاد کے لیے کریں گے, لیکن اگر یہ لوگ ملک مغرب مڈل ایسٹ کے ملک خود بیٹھ کے کریں گے سالو تو وہ اپنے مفادات کو دیکھ کے اس کو ریزالو کریں گے اور وہ پھر پرماننٹ سولوشن ہوگا.
اچھا, اب میرے پاس وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے اور سوالات میرے پاس ہیں. ڈاکٹر فاروق حسنات, یہ فرمائیے کہ کیا جو موجودہ صورتحال ہے, جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا تھا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عرب اسپرنگ اب جو اسٹیٹس کو کی قوتیں ان سے شکست کھا گیا ہے, وہ ختم ہو گیا, چیپٹر کلوز ہو گیا؟
نہیں, میرا نہیں خیال. جی دیکھیے, جو عرب اسپرنگ تھا وہ کیا تھا, وہ عوام جو تھے, اب یہ بادشاہ جو بنے ہوئے ہیں, جعلی ڈکٹیٹرز بنے ہوئے ہیں 30-30, 40-40 سال سے اپنے عوام کو دبا کے رکھا ہوا ہے, ان کے خلاف ایک بغاوت تھی اور وہ بغاوت پھیلی, ہم جانتے ہیں سارے ٹونیشیا سے, پھر اس نے ڈسلوج کیا مصری حکومت کو بھی. لیکن پھر ہم اس کے ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں جو کاؤنٹر ریولوشنری فورسز ہیں, یعنی اسٹیٹس کو کی جو
قوتیں ہیں,
کوپتے ہیں
جی.
وہ بھی پلے میں آ جاتی ہیں, وہ پوری کوشش کرتی ہیں کہ جو عوام اپنا حق مانگ رہے ہیں, جو ریفارمز مانگ رہے ہیں, ان کو کچلا جائے. اور پھر انہیں کچلا بھی ہم نے دیکھا, جیسا بحرین کی مثال دی, ابھی جو یمن ہے یہ بھی اسی کا نتیجہ ہے عرب اسپرنگ کا, اس وہاں پہ بھی کچلا جا رہا ہے. اسی طرح دوسرے علاقوں میں بھی یہ اس قسم کی کاروائی کی جا رہی ہے, بلینز آف ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں اور جو اینٹی عوام فورسز ہیں ان کو دبایا جا رہا ہے. دیکھیے, اس میں تمام ملک افیکٹ ہوئے تھے, تھوڑے یا بہت. اس پہ جارڈن پہ بھی دباؤ تھا, اس وقت الجیریا پہ بھی دباؤ خاصا آیا تھا, سعودی عرب پہ بھی یہ دباؤ آیا تھا, جو ابھی انہوں نے پھانسیاں لگائی ہیں, یہ اس زمانے کی جو موومنٹ چلی تھی ریفارم, جب لوگ اپنی آزادی مانگ رہے تھے اور ان کو کہہ رہے تھے آپ ریپرزینٹیٹو باڈیز بنائیں. تو یہ تقریباً سارے ممالک میں کسی میں کم کسی میں زیادہ بے چینی کی لہر ہر جگہ پھیل گئی تھی, اور وہ بے چینی کی لہر ابھی بھی موجود ہے. اس لیے یہ جو ممالک ایکسٹرنل ایگریشن دکھا رہے ہیں, ایکچولی وہ ریفلیکشن ہے ان کی اندرونی انسیکیورٹی کا. وہ اندرونی طور پہ اتنے انسیکیور ہیں اور اپنے عوام سے اتنا ڈرتے ہیں کہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یا اس کی توجہ ہٹانے کے لیے یہ پھر باہر ایک ایڈونچر کرنا چاہتے ہیں. اور میں یہاں سے جیسا ایک بات بتا دوں, پاکستان میں بیٹھا ہوا ہوں, یہاں سے یہاں پہ بالکل اب جو پبلک اوپینین ہے وہ سخت خلاف ہے اس قسم کے اتحاد میں شامل ہونے کا. اور اسی پبلک اوپینین میں نیوٹریلٹی کا لفظ لکھوایا تھا اعلامیہ میں جو پارلیمنٹ نے کیا تھا پاکستان کی یمن کے معاملے میں. یہاں پہ بھی پاکستان کی حکومت لوگوں کو کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا ہے, ہمیں اس کا ایجنڈا نہیں پتا, اور وہ اس قسم کی بات کر رہی ہے. ساتھ ہی وہ کہہ رہی ہے کہ 26 تاریخ کو صدر روحانی دورہ کر رہے ہیں پاکستان کا, جس میں بہت دورست معاہدے ہوں گے اور بہت اکنامک کوآپریشن آپس میں ہوگی. اس لیے بہت اپولوجیٹک ہے حکومت. تو یہ میرا خیال ہے الائنس جس میں چیڈ شامل ہو, جس میں نائجر شامل ہو, جس میں مالدیز جس کی پولیس کی نہیں ہے وہ شامل ہو, یہ ایسے ہی یہ انہوں نے صحیح کہا. یہاں پہ خاتون میں بھی یہ سمبولک تھا, اور وہ سمبولک اس لیے تھا کہ یہ ڈرے ہوئے ہیں, یہ رولرس ہیں, یہ بادشاہ جو بنے ہوئے ہیں یہ ڈرے ہوئے ہیں, اپنے لوگ ڈرے ہوئے ہیں.
اچھا.
اس لیے وہ بنایا تھا, اس کا ویسے عملی طور پہ کوئی نہیں ہے. تو میں یہ کہوں گا آخر میں کہ دیکھیے, یہ ممالک اپنے اندر ریفارمز نہیں لائیں گے, اپنے عوام کو شامل نہیں کریں گے پالیسی میکنگ میں, اپنی جو آئین نہیں دیں گے, ملکوں میں آئین بھی نہیں ہے جس میں ان کی پاورز کا پتہ چلے, ان کی پاورز کہاں سے شروع ہوتی ہیں کہاں پہ ختم ہوتی ہیں, اس وقت تک یہ معاشرے سٹیبل نہیں ہو سکتے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ سمجھیں حالات کو اور اپنے ملک میں ریپرزینٹیٹو باڈیز لائیں, ملٹی پارٹی سسٹم لائیں, کانسٹیٹیوشن لائیں, تاکہ ان کے ممالک جو ہیں وہ 21st century میں داخل ہو جائیں, نہ کہ یہ 16th یا 17th century میں ابھی تک جائے.
اچھا ڈاکٹر صاحبہ, آپ سے میرا سوال یہ ہے اسما صاحبہ, کہ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو عرب اسپرنگ کی بات ہوئی تھی یا جو ایک ریفارم کا موومنٹ چلا تھا یا تبدیلی کا, یہ ابھی سروائیو کرے گا یا یہ ریوائیو ہو سکتا ہے کسی مرحلے پر؟ ڈاکٹر اسما صاحبہ
جی,
جی اگر ہم ان متعلقہ ممالک کی انٹرنل پالیسیز دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے حکومت کو اور اپنی گورننس کو بہتر بنانے کے لیے عوام کو انکارپوریٹ کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو مڈل ایسٹ کے باقی ممالک ہیں انہوں نے اپنے ود ان دیئر گورننس سسٹم اور پولیٹیکل سسٹم ڈیفنسز بلڈ کیے ہیں اگینسٹ لائک ٹو پریونٹ اینی عرب سپرنگ, اس کو روکنے کے لیے عرب سپرنگ کی پاسبلٹیز کو, امکانات کو. جس طرح آپ سعودی عرب کو دیکھیں تو ٹھیک ہے وہ ایک اسٹرکٹ اور ریجڈ ریجیم ہے مگر انہوں نے خواتین کے لیے کچھ ریلیکسیشن آئی ہیں کہا جاتا ہے, اور یہ جس طرح میڈیا لکھ رہا ہے کہ جو سعودی عرب کے نئے جو حکمران ہیں وہ زیادہ کچھ سافٹ ہیں یا نسبتاً تھوڑے سے ایک لبرل ہے. تو اس طرح مجھے یہ لگ رہا ہے کہ عرب سپرنگ کے دوبارہ ریوائیو ہونے کے کوئی اتنا باقی ملکوں تک پہنچنے کے اتنا چانسز نہیں ہے, کیونکہ عرب سپرنگ سے جو ہم باہر کی دنیا جو ایکسپیکٹ کر رہی تھی وہ نتائج نہیں برآمد
ہوئے.
مڈل ایسٹ پہلے سے زیادہ کمزور ہوا ہے, حکومتیں ریٹ آف گورنمنٹ لوز ہوئی ہے, نان اسٹیٹ ایکٹرز آئے ہیں, اس کے علاوہ اور بھی بہت سی انسٹیٹیوشن ٹوٹے ہیں اور ملک مزید جس کو ہم انگلش میں بولتے ہیں فرجائل بن گئے ہیں اور وہ برڈن اور لائبلٹی بن گئے ہیں فار انٹرنیشنل اینڈ سیولائزڈ ورلڈ. اور اس لیے مجھے نہیں لگتا, مجھے امکانات کم لگتے ہیں کیونکہ یہ ملک جو ملک بچ گئے ہیں وہ خود اپنے اندر اپنے ممالک میں ریفارمز کر رہے ہیں تو کہ یہ اس طرح نہ آئے. اور میں یہاں پہ یہ بھی کہوں گی کہ جو پبلک اوپینین کی بات ابھی ایک نے کی تو پبلک اوپینین بڑی ٹیمپریری چیز ہوتی ہے, جہاں جو میڈیا بولتا ہے وہی پبلک اوپینین وہاں پہ ٹلٹ ہو جاتا ہے. تو اس لیے پبلک اوپینین کو اتنا سالڈ ریزن نہیں ہے. اگر حکومت کوئی فیصلہ کر لے کہ مجھے یہ کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ہفتہ دس دن میں ہی وہ پبلک اوپینین اس گورنمنٹ پالیسی کی طرف ٹلٹ ہو جائے گا اور اس کے حق میں چلا جائے گا. اس لیے پبلک اوپینین جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ آج کل کے
میٹر کرتا ہے
کنٹمپرری گلوبلائز دور میں کوئی ایشو ہے کسی بھی گورنمنٹ کے لیے.
صحیح. سراج بہاب صاحب آخر میں یہ بتائیے مجھے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ سیریا کی سچویشن بہت سیریسلی افیکٹ کر رہی ہے ورلڈ سیکورٹی کو؟
بالکل بہت زیادہ امپیکٹ کر رہی ہے اور اس کی وجہ سے پورا یورپ اس وقت جو ہے ایک عجیب صورت حال میں مبتلا ہے اور یہاں پر پورے خطے میں اس مشرق وسطی میں جو ہے سیریا کی وجہ سے جو ہے آنے والے دنوں میں جو سنگین نتائج دیکھنے کو ملیں گے اس کا تو کوئی وہی نہیں ہے. اور داعش ابھی برقرار ہے, داعش کو جو ہے قتل کرنے کی جو ہے وہ حکمت عملی اس وقت ابھی تک کچھ سامنے نہیں آئی ہے, اس لیے کہ اگر پہلے بشر الاسد کا کام تمام ہو تو پھر داعش کی بات ہوگی. داعش کو کسی نے ابھی تک چیلنج کرنے کی کوشش بھی نہیں کی, وہ بڑی ترقی پہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو چیلنج کرنا ان کو ختم کرنا ایک ابھی فریضہ ہے پوری دنیا کا. اور یہ ان لوگوں کو جو ہے جو اقتدار میں جہاں جہاں انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے وہاں پہ ان کو نکالنا یہ سب سے بڑی سب سے اولین ترجیح ہے. ذاتی صاحب ایک بات بس میں کہہ لوں, جو ڈاکٹر صاحب نے کہی کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو حکومتیں ہیں بالخصوص جو اشارہ سعودی عرب کی طرف تھا انہوں نے کہا کہ یہ دریمی ہے صحیح ہوئی ہے, اس کے لیے انہوں نے پچھلے دنوں یہ جو پھانسیاں دی چیز کا ذکر کیا انہوں نے. میں ان کی اطلاع کے لیے بتا دوں کہ جو 47 لوگ جن کو جو ہے وہ پھانسی دی گئی تھی اس میں سے 43 لوگ جو ہے وہ القاعدہ کے ممبر تھے جنہوں نے یہاں پہ ہاؤسنگ کمپاؤنڈ میں 2005 میں 2003 اور 2004 میں ایک خوب کیمپین چلائی تھی بمبئی کے جس میں ہزاروں کئی قسم کے جو ہے لوگ جو ہے شہید ہوئے تھے جس میں تارکین وطن بھی تھے ایکسپیٹریٹس بھی تھے اور سعودی بھی تھے. تو یہ جو 47 لوگ جن کو پھانسی دی گئی تھی ان کا ریفارمز وغیرہ سے کسی قسم کا کوئی
تعلق نہیں
تھا, یہ قابل کرنل تھے, یہ ٹیررسٹ تھے. یہ میں ان کی اطلاع کی لانا چاہتا ہوں, کوئی حکومت یہاں پہ صحیح ہوئی نہیں ہے. اگر صحیح بھی ہوتی تو جس طرح کا مظاہرہ وہ کر رہی ہے شاید وہ مظاہرہ نہیں کر پاتی.
منتظر قریشی صاحب لاسٹ ورڈ, میرے پاس 30 سیکنڈ ہے.
جی جو کوشچن آپ کا اگر ہے اسی حساب سے کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں سچویشن ساری کی ساری, تو میرے خیال میں کہ اب دنیا کو تھوڑا سا موو کر جانا چاہیے جنگوں سے اور اس سے کوئی فائدہ نہیں نظر آ رہا, سامنے نظر آتا ہے کہ کیا ہے, اور کوآپریشن کی طرف جانا چاہیے اور یہ ساری کنٹریز اگر اکٹھے مل کے بیٹھیں ایران کو ساتھ میں لائیں تو ہی دنیا یہ کم از کم مڈل ایسٹ کا ایریا آگے چلے گا. اور سیکیورٹی جو ہے وہ واقعی پوری دنیا کی اسٹیک پہ اس وقت لگی ہوئی ہے کہ اگر ترکی اور رشیا کی کوئی جنگ بڑھ گئی تو کافی مشکل بن سکتی ہے سبھی کے لیے. میرے خیال میں سب کو اسے ایک ایک اسٹیپ پیچھے ہونا چاہیے اور ریکنسیلیشن کی طرف جانا چاہیے اور ایران کو اور سب ملکوں کو ساتھ مل کے آگے چلنا چاہیے.
بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق حسنا صاحب, جناب ڈاکٹر اسما شاکر خواجہ صاحبہ, سراج وہاب صاحب اور بندر قریشی صاحب. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروڈیوسر تھے اسفر امام اور ہمارے انجینئر تھے بل باربر. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو اجازت دیجیے آئندہ پروگرام تک کے لیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.